اللہ کی مرضی دیکھتا ہے، اور قابل اس کے کہ مولا کچھ کہے فوراً اس کی مرضی کے مطابق کام انجام دے دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اس کے پیش نظر مولا کی مرضی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں مولا کب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور جب مولا اس سے کسی کام کو کہتا ہے تو کہتا ہے کہ سرکار ذرا سا اس کام کا فلسفہ بھی بیان کر دیجیے، چھوٹی چھوٹی باتیں، دیکھا پانی پلاؤ، کہا بھی تو تھوڑی دیر پانی پلایا تھا، آپ کو تیل دی پیاس لگتی ہے، بچوں کو اسکول سے لے آؤ، کہا روز تو میں جاتا ہوں کہ آج بھی میرا جانا ضروری ہے، توجہ، جہاں اس نے مولا کے احکام و عوامر کے بجا لانے میں چور و چرا سے کام لیا، ایسے میں آپ اپنی بات چھوڑیے، اوقلاء عالم کی گفتگو کیجئے، تمام اوقلاء عالم ایسے نوکر کو، ایسے ملازم کو، ایسے خادم کو قابل مذمت سمجھتے ہیں متفقہ طور پہ، جو اپنے مولا کے احکام و عوامر کی بجا آوری میں چون و چرا کرتا ہے، اور اسے قابل تعریف اور قابل مدح سمجھتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ مولا کے حکم کا منتظر ہو بلکہ مولا کی مرضی دیکھ کر بجا لائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل میں پہچاننا رشتے کو ہے، ہمارے لیے عمل کے واسطے اس کی حکمت اور فلسفے کا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر خدا بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو جو کچھ طے کرنا ہے وہ یہی کہ ہمارا اس کا رشتہ کون سا ہے، ہمارا اس کا رشتہ، ہر موجود کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، انسان انسان کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، انسان کا اور دوسری مخلوقات کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، انسان کا اور فرشتوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، رشتے سے مراد خالی رشتے داری نہیں، کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا۔ تو اب اللہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، تو ہمارا اس کا کون سا رشتہ ہے؟ تو عزیزان محترم، عقل ہماری رہنمائی کرے گی عقیدے کی منزل میں کہ ہمارا اور اس کا رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، عبد اور معبود کا رشتہ ہے، سانے اور مصنوع کا رشتہ ہے، رازق اور مرزوق کا رشتہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس رشتے کا تقاضا ہی ہے کہ مولا جو کچھ کہے بندہ وہ کچھ کرے۔ تو عمل انجام دینا کافی نہیں، بلکہ وہ عمل اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے مطالبہ کیا گیا ہے، ویسی نماز پڑھو جیسی نماز کہی گئی، ویسا روزہ رکھو جیسا حج کہا گیا، روزہ کہا گیا ہے، ویسا حج کرو جیسا حج کہا گیا ہے، تمام احکام و شرائط و جزیات کی پابندی کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، پھر اس کا کوئی بیان کرنے والا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کمال کی اور ارتقاء کی کتنی ہی بلند منزلوں تک کیوں نہ پہنچ جائے، اور تمدن کے کسی بھی عظیم سے عظیم دور میں کیوں نہ زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن کبھی بھی وہ الہی ہدایت کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انسان کبھی بھی الہی رہنمائی، الہی گائیڈنس، اللہ کی ہدایت و رہنمائی سے، اس کے نظام ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے، میں اپنی بات کو مختصر کر کے شاید یہیں سے کل یا اس کے بعد کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع ملے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا علم ناقص، انسان کی فہم ناقص، انسان کی عقل ناقص، توجہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کے فرائض کو صرف اور صرف اپنی عقل کی روشنی میں طے کریں گے تو کیا اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جو کچھ بھی فریضہ ہم نے اپنے لیے معین کیا ہے اسی میں ہماری ساری بھلائی ہے؟ اکثر ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی ذمہ داری منتخب کرتے ہیں اور اسے انجام بھی دیتے ہیں، اور بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہم نے سمجھا تھا فائدہ اور ہوا نقصان، تجربے کے بعد پتا چلا کہ ہم نے جو کچھ سوچا تھا وہ ہماری فکر غلط تھی، اور ہم نے جو کام انجام دیا وہ کام ہمیں نہیں انجام دینا چاہیے تھا۔ تو اس سے ہماری عقل کا نقص ظاہر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، ہماری عقل کی کوتاہی ظاہر ہوتی نہیں ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، ہمارا علم بھی محدود ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا ترقی کرتے کرتے کس منزل پہ پہنچ گئی ہے، یہ ترقی کا 21ویں صدی عیسوی کا دور، لیکن آج بتائیں کہ اس ترقی یافتہ دور کے انسان کی بھی کوئی بھی بات کسی بھی شعبہ علم میں اوتھینٹک ہے؟ ऑथेंटिक से मुराद के 100% सही, उसमें खता का और गलती का कोई इम्कान बाकी ना रह जाए। यानी इंसान बस आखिरी नतीजे पे पहुंच गया हो कि बस अब यही है सही और इसके बाद कुछ नहीं। ऐसी कोई मंजिल है किसी शोबे में? अब तक तो यही हम देख रहे हैं कि कल जो बात तहकीक की मंजिल में आई वो आज गलत साबित हो रही है। आज जो कुछ सही साबित हुआ है, हो सकता है आज से 10 साल बाद उसकी तरदीद कर दी जाए, उसे बातिल कर दिया जाए। तो इंसान का इल्म तरक्की कर रहा है मगर इसके बावजूद कमाल की मंजिल तक नहीं पहुंच सका, उसमें भी नक्स पाया जाता है। तो अब अगर इंसान नाकिस इल्म के साथ, नाकिस फिक्र के साथ अपने लिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को, अपनी जिंदगी के फराइज को और आमालो अफआल के मुहर्रिकात को तय करना चाहे तो वो जमानत नहीं दे सकता कि इसमें ही हमारा फायदा है। और यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जिन्हें हिदायत की जिम्मेदारियां देके भेजा है उन्हें मुकम्मल इल्म अदा करके भेजा है। और यही अहले बैत का और दुनिया के तमाम दूसरे रहबराने दीन का सबसे बड़ा फर्क है। हत्ता के इस्लाम, इस्लाम में भी बागडोर हाथ में लेने वालों ने ले ली, मसनद खिलाफत पे कब्जा कर लिया, पैगंबर की जगह पे आके बैठ गए, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी तो अली ही के दरवाजे पे आना पड़ा, अली ही से मसाला पूछना पड़ा। और अली ने भी जब भी कोई आया तो बिला चूनो चिरा खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया और मसले का जवाब दिया। किसी को वापस किया, किसी से ये कहा कि तुमने तो मेरा हक पामाल किया, तुमने तो मेरी जगह गश्त की है, तुमने तो मुझ पे जुल्म ढाया है, तुमने तो मेरे गले में रस्सी बांधी है, तुमने तो मेरे साथ ये ज्यादती की है, तुमने तो मेरे साथ वो ज्यादती की, किस मुंह से आए? देखिए इलाही नुमाइंदों का जो इलाही निजाम हिदायत के जिम्मेदार होते हैं उनमें और दूसरे लोगों में यही फर्क होता है। इंसान अपनी जाती मफादात के की सतह से बुलंद नहीं हो पाता है, लेकिन ये वो अफराद हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ मिशन को सामने रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखते हैं, दोस्त और दुश्मन नहीं देखते। लिहाजा दोस्त भी आया तब भी उसे जवाब दिया, दुश्मन भी आया तब भी उसे जवाब दिया। और इल्म की खैरात अदा करने के लिए, इल्म का मालिक बनाने के लिए उन्होंने न जमाने की कैद रखी, न वक्त की कैद रखी, न जगह की कैद रखी। आज इतनी तरक्की कर चुकी है दुनिया, लेकिन हर चीज के लिए एक मौका है, एक महल है। उसी तरह से इल्म, तहसील है इल्म। बच्चा कई बजे से कई बजे तक स्कूल जाएगा, आप कितनी देर लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करेंगे अगर स्टडी का शौक हो तो, वरना हमारी कौम में ये नेमत कहां है? सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद
मोहम्मद।
तो इल्म के हुसूल के लिए हमारे यहां हुदूद हैं, हुयूद हैं, वक्त की पाबंदी, जमाने की पाबंदी, जगह की पाबंदी, हर चीज की। लेकिन इन ज़वात मुकद्दसा ने हुसूल इल्म के मसले में किसी तरह की किसी भी कैद को दरमियान में नहीं आने दिया। अब आप देखें मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग कर रहे हैं। सबसे नाजुक मरहला कहां का होता है? मैदान जंग। और हमने आज के दौर में इतना नाजुक बना दिया है उसे कि हम मैदान जंग के लिए किसी भी तरह के मेयार और स्टैंडर्ड के अब कायल नहीं रह गए। यानी दूसरे लफ्जों में यूं कहा जाए कि हम अपनी आम जिंदगी में जिन कामों को नादुरुस्त और नाजायज और अपने लिए गलत समझते हैं, महाज़े जंग पर कामयाबी हासिल करने के लिए हर गलत से गलत काम को सही समझते। तो ऐसी फिक्र के साथ महाज़े जंग और उसमें इल्म की गुफ्तगू, महाज़े जंग और उसमें क्वेश्चन आंसर हो, محاذ جنگ اور اس میں کتابیں تعلیم کی جائے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن ہمارے لاکھوں لاکھ سلام اسلام کے جس کو طرح طرح کے الزامات سے داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کیسا وسیع مکتب فکر ہے اور کیسی بلند معیار انسان کی نظروں کے لیے اسلام نے پیش کیا ہے. مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں, دشمن مقابلے پہ ہے, جو بھی علی کے دربار کی زد میں آتا ہے واصل جہنم ہو کے رہتا ہے. عزیزان محترم, اتنے میں دیکھنے والوں کی نظروں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے, ایک ضعیفہ ہے, وہ میدان جنگ میں سیدھے اس جگہ جا رہی ہے جہاں پہ مولا کائنات لاشوں کو پھلانگتی ہوئی, خون کے تھالوں کو تہ کرتی ہوئی, ایسے خوفناک ماحول میں جنگ ہو رہی ہے, جنگ اور بڑھیا میدان میں جا رہی. لوگوں نے پوچھا کہ خیریت آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا علی کے پاس جا رہی ہوں. کہا معلوم نہیں علی جنگ کر رہے ہیں. کہا تو اس سے کیا ہوا, مجھے علی سے ایک علمی مسئلہ پوچھنا ہے. آپ اس کے بھی ایمان کو دیکھیے, علی کی وہ تلوار جس کے مقابلے میں آنے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا ہے. بڑھیا کو کتنا اطمینان ہے کہ میں اگر بے قصور ہوں تو علی کی تلوار کی زد پہ کبھی آ ہی نہیں سکتی, علی کی تلوار کی زد پہ کبھی آ ہی نہیں سکتی. اور عزیزان محترم یہی تو ان کا کردار ہے. یعنی عزیزان محترم حقیقتاً وہی الہی نمائندے ہیں, یہی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے کردار کی عظمت پر دشمنوں تک کو بھروسہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جنگ صفین میں مولا کائنات کی تلوار کے مقابلے میں آنے کے بعد امر آس کو اپنی جان کا موقع, جان بچانے کا موقع کسی بھی قیمت پہ حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے بچنے کے لیے کیا تدبیر نکالی, اپنے کو بے لباس کیا اور بے لباس کرنے کے بعد میدان جنگ سے اس نے فرار اختیار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جب میرے جسم پہ کوئی لباس نہ ہوگا تو دشمن ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو مجھے قتل کر سکتے ہیں ایسی حالت میں, لیکن یہ علی ہیں کہ جو مجھے اس عالم میں کبھی بھی قتل نہیں کریں گے. تو علی کے کردار پر کتنا بھروسہ ہے. عمر ابن عاص جیسے دشمن کو جو علی کے مقابلے میں آیا ہے, ایسا مکار, ایسا فریبی, علی کے کردار پہ کتنا بھروسہ ہے کہ علی اس عالم میں قتل نہیں کریں گے. چنانچہ جب وہ ہانپتا کانپتا پہنچا ہے خیمے میں حاکم شام معاویہ کے پاس اور پوچھا کہ عمر عاص کیسے بچ گئے, کہا کہ کیا بتائیں, بس ایک ہی صورت تھی بچنے کی, اگر میں نے اسے نہ اختیار کیا ہوتا تو آج علی کی تلوار سے بچنے کا کیا سوال. تو وہ بڑھیا میدان میں جا رہی, اسے معلوم ہے کہ علی جنگ کر رہے ہیں, تلوار چل رہی ہے, لیکن یہ وہ تلوار ہے جو سلبیں دیکھ کر چلتی ہے. کبھی کسی کافر کو قتل نہیں کیا اگر اس کی نسل میں, اس کی سلب میں قیامت تک کے لیے کوئی مومن پیدا ہونے والا. عزیزو, جس کی تلوار اتنی باشعور ہو تو وہ ہاتھ کتنا باشعور ہوگا جس میں ایسی تلوار ہے. مالک اشتر نے جنگ صفینی میں یہ جملہ کہا تھا, مولا تقریباً جتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے اسی کے آس پاس میرے بھی مقتولین ہیں, میرے بھی کچھ تھے. البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ اس طرح کے جملے نقل کرتی ہے, لیکن میں جناب مالک اشتر کی معرفت اور انتہائی بصیرت سے بعید سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا موازنہ اور تقابل مولا سے کیا. علی ہیں مالک اشتر, مالک اشتر ہیں. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں, خود مالک اشتر نہیں سمجھتے جن کو علی مالک اشتر بنا رہے. توجہ, جن کو علی نے وہ مرتبہ دیا تو مالک اشتر کی سوجھ بوجھ. لیکن یہ سوال کس لیے ہے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا بے معرفت اور بے بصیرت مورخ جنگ صفین کی تاریخ لکھنے بیٹھے تو میرا مقابلہ علی سے نہ کرنے لگے کہ علی اور مالک اشتر نے تقریباً آس پاس لوگوں کو قتل کیا تھا,
مولا سے اور غلام کا مقابلہ ہو, یہ بات اور یہ فرق کیسے پتا چلے گا؟
اگر میں سوال نہ کروں علی اس کا جواب نہ دے. لہذا مالک اشتہ نے کہا, مولا تقریباً اتنے ہی لوگوں کو میں نے بھی قتل کیا ہے جتنوں کو آپ نے, بس چند کی تعداد زیادہ. امام نے کہا, مالک اشتہ فرق پہچانو,
تمہاری تلوار کے سامنے جو بھی آیا گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے, لیکن جب بھی میری تلوار چلی ہے تو اس پر چلی ہے کہ جس کی نسل میں قیامت تک کوئی مومن نہیں پیدا ہونے والا.
نعرہ حیدری
یعنی
محمد والے محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
جس کی تلوار صلبے دیکھ کر چلتی ہو, قیامت تک کی نسلوں کا مشاہدہ کرتی ہو, اس کی تلوار کی عزت پہ کوئی بے گناہ اور بے قصور ہے؟ بڑھیا کا کہنا. میں جا رہی ہوں علی سے سوال کرنے, لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا, پہنچی سیدھے مولا کائنات کے مقابلے میں. عین اس وقت پہنچی جب علی کی تلوار فضا میں بلند ہو چکی تھی. علی کی اوپری ہوئی تلوار اب دشمن کا کام تمام کرنا چاہتی. تلوار اٹھ چکی ہو, دشمن زد پہ آ گیا ہو, امر آس اپنی اس گھنونی حرکت سے تو بچ سکتا ہے, لیکن اس طرح کی چیز ہر ایک کے ذہن کی پیداوار نہیں ہوتی. دشمن کیسے بچائے؟ کیسے ممکن ہے کہ علی کی تلوار کی زد سے محفوظ رہ جائے؟ عین اس وقت بڑھیا پہنچی, کہتی, مولا ایک سوال, ایک علمی مسئلہ دریافت درپیش ہے. اب آپ جانتے کیا منظر, علی کی فضا میں بلند تلوار دھیرے دھیرے نیچے آنا شروع, آہستہ آہستہ جھک گئی. مولا نے پوچھا کہ بڑھیا کس لیے آئی ہے, کیا سوال لے کے آئی ہے؟ آپ غور فرمائیے, ہمارے ذہنوں کو, ہماری فکروں کو, ہمارے معیاروں کو, آج کے پڑھے لکھے دور کے معیاروں کو مولا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بڑھیا یہ میدان جنگ ہے, میدان جنگ, مدرسہ نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, یہاں کیوں آئی ہے سوال کرنے, یہاں کیوں آئی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ جب میں جنگ سے فرصت پالوں, جب میں مسجد میں آ جاؤں, جب میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں, جب میں خطبہ دینے لگوں, اس وقت سوال کرنا, تب میں جواب دوں گا. نہیں, علی وہاں پہ بھی جنگ کو روک کے, تلوار کو نیچے گرا کے جواب دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو علم کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے, علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے, کہیں بھی پوچھا جائے, کسی بھی عالم میں پوچھا جائے, محاذ جنگ سے خطرناک جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات, ہم بڑھیا کو کیوں واپس کریں؟ اس لیے کہ ہماری جنگ برائے جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ ملک کے لیے نہیں ہے, ہماری جنگ سلطنت کو وسعت دینے کے لیے نہیں, ہماری جنگ تو لوگوں کو اسی علم و معرفت کا مالک بنانے کے لیے. تو جب بڑھیا آئی, امام نے اس کے سوال کا جواب دیا. اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جملہ ہندوستان کے ایک مشہور خطیب کا ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے فضیلت کا ایک پہلو اور علم کی عظمت سامنے آتی ہے کہ علی کی اوپری ہوئی تلوار کبھی بھی نیچے نہیں گری, لیکن ہاں اگر علی کی تلوار نے کبھی کسی کی بارگاہ میں سلامی دی ہے تو وہ بس علم و معرفت کی بارگاہ ہے. ایک سلام پڑھ دے پر محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
اور یہ وہی کرتے ہیں کہ جن کا علم کامل ہو. اگر ذرا سا بھی علم میں نقص کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے. اور جہاں لاجواب ہو, لاجواب ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم, نہیں معلوم ہے, تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں معلوم, مطالعہ کر لوں گا تو بتاؤں گا, کتاب میں پڑھ لوں گا تو بتاؤں گا, علماء سے پوچھ لوں گا تو بتاؤں گا, بجائے اس کے کہ کسی سوال کا غلط جواب دیا جائے اور اپنی جہالت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے. اس صورت میں ہماری باز پرس ہے, نہیں معلوم تھا تو لوگوں کو گمراہ کیوں کیا, غلط جواب کیوں دیا؟ لیکن عزیزان محترم, اگر نہیں معلوم ہے اور ہم نے اپنی جہالت کا اقرار کر لیا تو اس میں باز پرس نہیں ہے, اس میں کسی طرح کا سوال نہیں ہے, اس لیے کہ نہ جاننا یہ کوئی عیب تھوڑی ہے. ظاہر اللہ نے جاہل پیدا کیا, ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی, کچھ چیزیں سیکھی اور بہت کچھ چیزیں نہیں سیکھ سکے, تو جو نہیں سیکھ سکے اس کے بارے میں ہمیں کم سے کم اتنا تو پتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نہ معلوم ہو اور ہم سمجھتے ہو کہ ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہے، نہیں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، اور علماء کا کہنا ہے کہ لا ادری، یہ کہہ دینا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. اگر کوئی اتنا بھی کہہ دے کسی سوال کے سلسلے میں تو یہ آدھا علم ہے، یعنی نہیں معلوم ہے تو کم سے کم یہ تو پتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. اور جو نہیں جانتا ہے وہ جب چاہے گا جان لے گا، لیکن جو نہیں جانتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، وہ پیدا بھی جاہل ہوا تھا، مرے گا بھی جاہل. محمد 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 تو اہل بیت اور قرآن، پروردگار عالم نے اپنے نظام ہدایت کے دو عظیم رکن قرار دیے. اور پیغمبر کہتے ہیں لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. لن یفترقا کے بہت سارے مطالب و مفاہیم ہیں، ان میں ایک اہم ترین مفہوم یہ ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں، مصائب و آلام کی منزل میں جیسے جیسے مظالم کا سامنا اہل بیت کو کرنا پڑا ہے، ویسے ہی ویسے مصائب و آلام کا سامنا قرآن کو بھی کرنا پڑا ہے. اہل بیت پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے تو قرآن کے حق کو بھی پورے طور پہ پامال کرنے کی کوشش کی گئی. اہل بیت کو قتل کیا گیا تو قرآن کو بھی پھاڑا گیا، اہل بیت کے گھر کو جلایا گیا تو قرآن کے اوراق کو بھی نظر آتش کیا گیا، اہل بیت کے جسم پر تیروں کی بارش کی گئی تو قرآن کو بھی تاک میں رکھ کے اس پہ تیر چلائے گئے، اہل بیت کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تو قرآن کو بھی نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. جیسے جیسے مسائل، جیسے جیسے مظالم کا سامنا اہل بیت کو ہوا، ویسے ویسے مگر قرآن اہل بیت کے حق کا دفاع کرتا ہے تو اہل بیت بھی قرآن کا دفاع کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے فرائض انجام دیتے ہیں. دشمنوں کو، مخالفین کو اصل میں صرف اہل بیت سے دشمنی نہیں تھی، صرف اہل بیت سے بیر نہیں تھی، بلکہ دونوں کو سے دشمنی تھی اور دونوں کو فنا کرنا چاہتے. ظاہر ابلیسی مشن پیغمبر کے لن یفترقا یہ جدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہدایت کے ذمہ دار ہیں. تو اب قرآن کو بھی ختم کرنا، اہل بیت کو بھی ختم کرنا. ورنہ آپ سوچیں کہ جب ان تک رسائی حاصل ہو گئی اور اس حد تک رسائی حاصل ہو گئی کہ آبان و انصار کو قتل کر دیا، اعز و اقارب کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ گود کے بالوں کو بھی قتل کر دیا گیا. کربلا میں عاشور کے دن یہ ساری کے ساری مثالیں موجود ہیں. حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال چکے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹ چکے ہیں، قاسم کے خونوں میں ڈوبے ہوئے لاشے کو میدان سے اٹھا کے خیمے میں لا چکے ہیں، علی اصغر کے گلے سے تیرے سے شوبہ کھینچ چکے ہیں، اور اس کے بعد اب میدان میں خود اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آئے. وہ وقت بھی آتا ہے جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں اور دشمن امام عالی مقام تک پہنچ کے سروتن میں جدائی ڈالتا ہے. ادھر شمر کے کند خنجر کا حسین کے سوکھے گلے پہ چلنا تھا، فاطمہ کے لال کے خون ناک کا پہلا قطرہ زمین کربلا پہ گرا، پوری کائنات میں انقلاب کے آثار نمودار ہوئے. کربلا کی زمین تھی جسے زلزلہ آ رہا تھا، ہوائیں تھیں جو آندھیوں میں تبدیل ہو گئی، پہاڑ تھے جو آپس میں ٹکرا ٹکرا کے حسین کی مظلومیت کا ماتم کر رہے تھے، فضا تھی جسے خون برس رہا تھا، آسمان تھا جس کے آفتاب و ماہتاب کو کہن لگ چکا تھا، اور فضائے کربلا میں منادی ندا دے رہا تھا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. آپ سچ بتائیے کہ جذبہ دشمنی کی، جذبہ عداوت کی اب تسکین ہو جانا چاہیے نہیں ہو جانا چاہیے؟ پیغمبر سے عداوت کا سلسلہ شروع ہوا، پیغمبر کو ان کی زندگی میں طرح طرح سے سازشوں سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پیغمبر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد مولا کائنات ان کے مصائب و آلام سے بھری ہوئی زندگی، مسجد میں علی کے سر پہ ضربت لگی، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے لگن میں آئے، شہزادی کونین کے پہلو پہ دروازہ گرایا گرا گیا، یہ سارے کے سارے میں آئے، پھر کربلا میں حسین 3 دنوں کا بھوکا پیاسا اصحاب و عوام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ حسین کو قتل کر دیا گیا، جسم پہ تیروں کی بارش ہے، امام کا پورا جسم تیروں سے چھلنی، اب عداوت کا، دشمنی کا کون سا پہلو ہے جو تشنا رہ گیا؟ میں جس طرح آپ کے ذہن کو مبذول کر رہا ہوں اسے توجہ فرمائیں، یہ مسائب اور میری گفتگو کی آخری منزل، کون سا دشمنی کا پہلو جو باقی رہ گیا؟ لیکن ہاں، کربلا میں جو حسین کے دشمن تھے، جو یزیدی فوج تھی، اس کے دشمنی کے جذبے کی اب بھی تذکیر نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات اس وقت پتا چلی جب فضا در خیمہ پہ کھڑی کھڑی ایک مرتبہ میدان کربلا میں گزرتے ہوئے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنے کے بعد شہزادی کونین کی بیٹی زینب کبریٰ کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر کہتی، شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی ایک قیامت کی خبر لائی، کہا فضا اب اس سے بڑی قیامت کی خبر کیا ہوگی کہ زینب کا ماجایا قتل ہو گیا، پنجتن کی آخری فرد کا خاتمہ ہو گیا، امام معصوم درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا، رسول اللہ کا لاڈلا بھی دنیا میں نہ رہا، سکینہ یتیم ہو گئی، پنجتن کی آخری فرد ختم ہو گئی، اے فضا اس سے بڑی قیامت کی خبر کیا ہوگی؟ کہا شہزادی اس سے بڑی قیامت کی خبر لائی ہو، کہا کیا؟ جلد بتا، زینب کا دل بیٹھا جاتا ہے، عزیزان محترم جناب فضا نے کہا، بی بی میں در خیمہ پہ کھڑی ہوئی تھی، میرے کانوں میں عمر سعد کی آواز آ رہی تھی کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، اے بی بی ارے یہ میرے آقا کے لاشے کی پامالی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب زینب کسے مدد کے لیے بلائے؟ جناب فضا نے کہا، بی بی میں نے آپ ہی کے بزرگوں سے سنا ہے کہ کربلا سے قریب ایک جنگل ہے جس میں ایک شیر رہتا ہے، مولا کائنات جنگ صفین سے جب واپس ہوئے تھے تو اس گاؤں کے قریب سے گزرے تھے، یہ شیر ایک کم سن بچے کی شکل میں تھا، امام کے قدموں پہ آیا، اسے سر رکھ دیا، شاید زبان ہاتھ سے کچھ کہہ رہا ہو، اپنے ولی سے، اپنے مولا سے، امام نے اس کا نام ابو الحارث رکھا اور اس سے وصیت کی کہ جنگل کے شیر کربلا کے قریب اسی جنگل میں قیام کرنا، اور جب میرے حسین پہ کوئی مشکل وقت پڑے تو حسین کی مدد کے لیے کربلا آ جانا،
بی بی کہیے تو اسی شیر کو پکارو،
کہا فضا جل کر تاخیر مناسب نہیں ہے، جناب فضا ایک بلندی پہ آئی، ٹیلے کی بلندی پہ آنے کے بعد کہا، یا ابو الحارث اے جنگل کے شیر، ارے فاطمہ کے لال کا لاشا کربلا میں پامال ہوا چاہتا ہے اور تو جنگل میں آرام کر رہا ہے، الہی اہتمام سے فضا کی آواز شیر کے کانوں تک پہنچی، شیر سہا کرتا ہوا وا علیہ وا محمدہ وا حسینہ کے نعرے لگاتا ہوا کربلا کے جنگل میں پہنچا، آپ حسین کے چاہنے والے ہیں، دل ٹھہر گیا ہوگا کہ شیر آیا ہوگا، پامالی سے امام کا لاشا بچ گیا ہوگا، لیکن مومنوں پیٹو سر، چاہنے والوں بہاؤ آنسو کہ شیر کربلا میں تو آیا مگر اس وقت پہنچا جب ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور بیچ میں فاطمہ کے لال کا لاشا، عزیزو یہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا گیا؟ حسین پامال کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ حسین کے سینے میں قرآن تھا، لیکن جب حسین کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا تو امام نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ تم نہ ہم سے زندگی چھین سکتے ہو نہ قرآن کو مٹا سکتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضائه بتسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جملہ مؤمنین و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاقین حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تیری اور محمد والے محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے، پالنے والے ہمیں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس لائق بنا دے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور ایمان کے ناصروں میں شامل ہو سکے، پالنے والے مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں کہ جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی طرف واپس موڑ دے اور ناکام کر دے. پالنے والے ہمارے علماء ہمراج خاص طور پر رہبر انقلاب کو طول عمر صحت و سلامتی اور تندرستی مرحمت فرما. ہماری تعزیت شہدائے کربلا کے سلسلے میں ہمارے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے. مالک ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین. یا حسین.